إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا قابل احترام مار بہنوں دینی تعلیم اس کتاب کا مطالعہ دین کے سیکھنے اور دوسروں کو خصوصاً بچوں کو دین سکھانے کے اعتبار سے جن باتوں کا جاننا خود ہمارے لیے ضروری ہے اس کتاب کے ذریعے ایک مختصر سا نصاب عقیدے احکام اور اخلاق کے اعتبار سے اس کا مطالعہ ہم کر رہے ہیں یہ ایک مختصر سی کتاب ہے جس میں چار حصوں میں بچوں کو دین کی بنیادی باتیں سکھانے کی کوشش کی گئی ہے جس میں عقیدہ ہے جو سب سے اہم ہے جس کے بغیر انسان کا دین صحیح نہیں ہوتا اور اللہ کے نزدیک وہ واقعی مسلمان بھی نہیں ہوتا ہے جب تک کہ اس کا عقیدہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات کے مطابق نہ ہو اگر وہ شرک میں مبتلا ہے کفر میں مبتلا ہے تو ایسا آدمی اللہ کے نزدیک مسلمان نہیں اگر جانتے بوجھتے ایسا کر رہا ہے لہذا بچوں کو سب سے پہلے اسلامی عقائد کی تعلیم دی جائے اللہ اور اس کے رسول سے اس کو متعارف کرایا جائے اسی طرح سے دیگر اسلامی عقائد اس کو بتائے جائیں تاکہ اس کے دین کی اساس اور بنیاد صحیح ہو اسی کے ساتھ اسلامی احکام ہیں جو قرآن میں موجود ہیں بچے کو قرآن سے جوڑا جائے جو اللہ کا کلام ہے اس لیے کہ حدیث میں ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے اس کو جوڑا جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نظر اللہ مرآن سمع منا حدیثا وحفظہ حتی یبلغہ غیرہ اللہ تعالی خوشحال رکھے تر و تازہ رکھے اس انسان کو جو ہم سے ایک حدیث سنے اسے یاد رکھے یہاں تک کہ دوسروں تک پہنچا دے تو حدیث کا سننا اس کو یاد کرنا اور دوسروں تک پہنچانا ان تین کاموں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انسان کے لیے خوشحال اور تر و تازہ رہنے کی دعا دی ہے بچوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کلام سے جوڑا جائے اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی یاد اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے بلکہ نماز کا مقصد بھی اللہ کی یاد ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِ نماز قائم کر میری یاد کے لیے ایک مسلمان کے شب و روز صبح شام اللہ کی یاد سے معطر اور منور ہونے چاہیے وہ اللہ کو یاد کرنے والا اللہ تعالیٰ کو بھول کر زندگی گزارنا سارے معاصی اور سارے فساد کی جڑ ہے۔ لہذا بچوں کو صبح شام کے جو اذکار ہیں، کھانے پینے سونے جاگنے، یہ اذکار ان کو یاد دلائے جائیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ ان اذکار میں جو بات بیان ہوئی ہے وہ بھی سمجھائی جائے۔ عموماً قرآن کے تعلق سے آپ دیکھیں گے، قرآن کو پڑھا جاتا ہے تجوید کی حد تک، اور اس کے سمجھنے کا کوئی اہتمام نہیں۔ کم از کم وہ آیات جو ہماری زندگی سے براہ راست خاص طور سے بچوں سے بھی متعلق ہیں، تو ان آیات کا بھی سیکھنے کا اہتمام نہیں۔ گہری آیات ہیں، باریک علم ہے، گہرے مسائل ہیں، اپنی جگہ ہے، لیکن بہت ساری باتیں قرآن کریم میں موٹی موٹی ہیں جو ہر آدمی سمجھ سکتا ہے، ہم ان کے بھی سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ تو بچوں کو یہ سکھایا جائے، حدیثیں ان کو پڑھائی جائیں، تاکہ زندگی میں جو بھی کام وہ کریں انہیں معلوم ہو کہ دین میں کوئی بھی کام بے دلیل نہیں کرتے ہیں، بلکہ زندگی میں تمام چیزوں کے لیے قرآن و سنت سے کوئی نہ کوئی بنیاد اور اساس موجود ہونا چاہیے۔ اگر بچوں کو ہم بچپن سے سکھاتے ہیں، ان کے ذہنوں میں بات ابتدائی مرحلے ہی سے پیوست ہو جاتی ہے کہ دین کی کوئی بھی بات ہو دلیل اس کے لیے ہونا چاہیے۔ عقائد ہوں، احکام ہوں، عبادات ہوں، اخلاقیات ہوں، ساری چیزیں قرآن و سنت میں رہنمائی موجود ہے۔ یہ اگر بچوں کے ذہن میں پہلے سے ہم ڈالیں گے تو ہمیشہ وہ جب بھی مسئلہ آئے گا وہ مفکرین کی طرف نہیں بلکہ علماء کی طرف رجوع کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہیں معلوم ہوگا زندگی کے تمام مسائل کا حل قرآن و سنت میں موجود ہے۔ تو یہ کورس، اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ خاص طور سے مائیں جن کے نہ صرف پیٹ میں بلکہ گود میں بھی بچے پلتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انہی کو چنا اولاد کے لیے، اور اولاد کو خصوصی طور پر انہی سے جوڑا، لہذا وہ دین کو سیکھیں تاکہ سکھا سکیں، اس طور پر سیکھیں کہ انہیں سکھانا بھی آئے۔ پچھلے دروس میں ہم نے جو سلسلہ شروع کیا ہے اسلامی عقائد کا، اس حصے کو ہم پڑھ رہے ہیں، اور 20 باتیں اس میں ہم مکمل کر چکے ہیں، آج اس سے آگے ہم بڑھیں گے۔ مسئلہ نمبر باب 21، اللہ کے ولی کون ہیں؟ ولی عربی زبان میں دوست اور قریبی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ولی کے معنی عربی زبان میں وہ جو قریبی ہے، اس میں دوستی، محبت اور قربت کے تمام معنی آتے ہیں۔ فیما یلی، جو ابھی آگے آنے والا ہے، تو یلی آگے آنے والا یا قریب میں جو بھی ہے اس کو ذکر کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے محبت کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، اسی طرح سے دوستی کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اور معنی اس کے ہیں، جیسے سرپرست کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، بچی کا ولی نکاح میں اس کی اجازت لی جاتی ہے۔ تو اللہ کے ولی سے مراد کیا ہے؟ جن لوگوں کا ایمان بہت قوی ہوتا ہے اور وہ بہت نیک ہوتے ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ اپنا دوست بنا لیتا ہے، ایسے بندوں کو اللہ کا ولی کہتے ہیں۔ ولی کا مرتبہ نبی اور صحابی سے کم ہوتا ہے۔ یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ جن لوگوں کا ایمان بہت قوی ہوتا ہے اور وہ بہت نیک ہوتے ہیں، دو باتیں یہاں پر ہیں، تو اللہ تعالیٰ انہیں اپنا ولی بنا لیتا ہے، دوست بنا لیتا ہے، ایسے بندوں کو اللہ کا ولی کہتے ہیں۔ اس کے بالمقابل دشمن ہیں، اللہ تعالیٰ کے دشمن جو کفر اور شرک کریں، اور وہ بندے جن سے اللہ ناراض ہے جو گناہوں میں مبتلا ہے۔ ولی اللہ تعالیٰ کی مرضیات کا خاص اہتمام کرتا ہے، جو اللہ کو پسند ہے ان چیزوں کا اہتمام کرتا ہے، لہذا اللہ کی پسند کو اپنانے والا بھی اللہ کو پسند ہے۔ جو انسان اللہ تعالیٰ کی محبوب چیزوں کا اہتمام کرتا ہے، نتیجے میں وہ بھی محبوب ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر ولی کے بارے میں یاد رکھنا یہ ہے کہ اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، ان کو اللہ کا ولی کہتے ہیں۔ ویسے ہر مسلمان، ہر ایمان والا اللہ کا ولی ہوتا ہے، لیکن یہ ولایت عامہ ہے۔ ولایت خاصہ کیا ہے؟ ان ایمان والوں میں جو کمال درجے کا ایمان اور کمال درجے کا تقویٰ جن کے اندر ہوتا ہے، پرہیزگاری جن کے اندر ہوتی ہے، گناہوں سے بچنا جن کے اندر ہوتا ہے، تو ایسے لوگ عام مسلمانوں سے اعلیٰ ہوتے ہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں زیادہ شرف والا وہ ہے جو تم میں زیادہ متقی ہے، تم میں ایمان والوں میں۔ تو ایمان اور تقویٰ، یہ دو صفات جب جمع ہو جائیں تو یہی انسان کے لیے شرف کی چیز ہے، اور وہ اللہ کے نزدیک اکرام کے لائق بن جاتا ہے۔ ایسے انسان کو اللہ کا ولی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، الَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ۔ خبردار، الَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ، یقیناً اللہ کے اولیاء، واحد اس کی ولی ہے، اس کا واحد ولی ہے، اور اس کی جمع اولیاء ہے۔ ولی دوست، محبوب، اولیاء اس کی جمع۔ خبردار، اللہ کے اولیاء کے لیے نہ ان پر کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ وعدہ آخرت کے اعتبار سے ہے، ورنہ دنیا میں خوف اور غم اہل ایمان کے لیے، بلکہ اللہ کے اولیاء کے لیے، بلکہ انبیاء کے لیے بھی ہوتا ہے۔ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، یہ دنیا کے لیے نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابی کہتے ہیں، کان اذا حزبه امر صلى، یا کان اذا حزنه امر صلى، دونوں اعتبار سے روایت آئی ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اندیشہ، کوئی فکر ہوتی تو آپ نماز پڑھتے ہیں، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غمگین ہوتے تو آپ نماز پڑھتے ہیں۔ تو غم اور فکر نبی کے ساتھ بھی جڑا ہوتا ہے۔ یہ دنیا کی بات نہیں ہے کہ دنیا میں خوف اور غم سے نجات ہو، دنیا جنت نہیں ہے۔ جنت میں انسان کو نہ کوئی اندیشہ ہوگا مستقبل کا، اور نہ کوئی غم ہوگا حال اور ماضی کا۔ لہذا اولیاء کے لیے اللہ تعالیٰ نے آخرت میں، بلکہ موت کے وقت سے ہی اس بات کا وعدہ کیا ہے کہ ان کی اللہ تعالیٰ حفاظت کرے گا خوف سے اور غم سے۔ یہاں یہ بات بھی نہیں ہے کہ وہ خوف زدہ نہیں ہوں گے، یہاں بات یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے لا خوف علیہم، یہ نہیں کہا کہ لا یخافون، اس بات کو بھی سمجھیں۔ اللہ نے کہا اللہ کے اولیاء، یہ نہیں کہا وہ خوف زدہ نہیں ہوں گے، کیونکہ قیامت کے دن انبیاء، اولیاء، صالحین سب ڈر رہے ہوں گے۔ حدیث شفاعت آپ لوگوں نے پڑھی ہوگی، جس میں سارے نبی ڈر رہے ہوں گے کہ آج میں اللہ سے سفارش نہیں کر سکتا، تو وہ ڈر رہے ہوں گے۔ ایک ہوتا ہے کسی کا خود ڈرنا، ایک ہوتا ہے اللہ کی طرف سے اس کے لیے ڈر ہونا، اس پر کوئی خوف نہیں ہے۔ دنیا میں بھی مثال کے طور پر کوئی آدمی بادشاہ کے سامنے پیش کیا جائے، وہ ڈر رہا ہوتا ہے۔ بادشاہ کہتا ہے ڈرنے کی بات نہیں، میں تم کو سزا تھوڑی نہ دے رہا ہوں، لیکن پھر بھی وہ ڈرتا ہے۔ تو اس کا جو ڈر ہے، اس کا اپنا ذاتی حال ہے جو بادشاہ کی عظمت کی وجہ سے اس پر طاری ہے، لیکن بادشاہ کے ہاں اس کے لیے ڈر کی بات نہیں ہے۔ بادشاہ کہہ رہا ہے تم پر کوئی خوف نہیں ہے، تم کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں کوئی سزا تم کو نہیں دینے والا ہوں، نہ تم کو کوئی پریشانی دینے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بات کا وعدہ ہے کہ انہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، ان پر کوئی خوف نہیں ہے، ان کے ساتھ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوگا جس سے انہیں نقصان ہو۔ اللہ تعالیٰ ان کو نجات دے گا، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اور انہیں اتنا عطا کیا جائے گا جنت میں، ایسا اکرام کے ساتھ ہوگا کہ موت کے وقت جو دنیا میں چھوڑ کے گئے ہیں اس پر انہیں غم نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس سے بہتر زندگی اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرے گا۔ خوف مستقبل کا ہوتا ہے، کیا ہوگا معلوم نہیں، کیا ہوتا معلوم نہیں، ڈر. اور غم ماضی کا ہوتا ہے، اچھا نہیں ہوا جو بھی، یا حال کا ہوتا ہے، اچھا نہیں ہو رہا میرے ساتھ. تو انسان ان دونوں چیزوں کی وجہ سے خوش نہیں رہ پاتا. یہاں اللہ رب العالمین نے اس بات کا وعدہ کیا ہے کہ جو اللہ کے ولی ہیں ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے، یعنی اللہ کی طرف سے ان پر خوف نہیں، اور غم ان سے ہلکا کر دیا جائے گا بلکہ ختم کر دیا جائے گا. لیکن یہ کون لوگ ہیں؟ جیسے مثال کے طور پر قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم تعدون نحن اولياؤكم في الحياه الدنيا وفي الاخره ولكم فيها ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. یقینا جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، دیکھیے ولی کون، جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، ان الذين قالوا ربنا الله ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا اور پھر استقامت اختیار کی، یعنی نہ دائیں مڑے نہ بائیں بلکہ سیدھے چلتے رہے، صراط مستقیم پر قائم و دائم رہے، شرک نہیں کیا توحید کے بعد، اللہ کے سوا دوسرے معبودوں کی طرف متوجہ نہیں ہوئے. ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں، کب؟ موت کے وقت. اللہ تخافوا ولا تحزنوا، لیجئے فرشتے آ کے کیا کہتے ہیں، خوف مت کرو، غمگین مت ہو، یعنی موت کے وقت انہیں اس بات کی بشارت دی جاتی ہے کہ تم خوف مت کرو، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، غم مت کرو، وابشروا بالجنت التي كنتم توعدون، بلکہ اس جنت کی خوشخبری سن لو جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الاخرہ، ہم تمہارے دوست ہیں. فرشتے کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھی ہیں، فی الحیات الدنیا وفی الاخرہ، ابھی مرے نہیں ہیں، دنیا میں بھی تمہارے دوست اور آخرت میں بھی تمہارے دوست. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، تمہارے لیے وہ سب کچھ ہے جو تمہارے جی چاہیں، تمہارے دلوں میں جس کی چاہت ہو وہ سب کچھ تمہارے لیے آخرت میں ہے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور وہ سب کچھ تمہارے لیے ہے جو تم مانگو، چاہت دل میں ہو یا مطالبہ زبان سے ہو، دونوں چیزیں تمہارے لیے ہیں. تمہارے دل کی چاہت بھی پوری ہوگی، تمہاری زبان سے نکلنے والا حکم اور مطالبہ بھی پورا ہوگا. تو یہ کس کے لیے ہے؟ جو لوگ ایمان لائے اور اس پر استقامت اختیار کی. یہی بات یہاں پر بیان کی گئی ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اللہ کے اولیاء کے لیے نہ کوئی ان پر خوف ہے نہ وہ غمگین ہوں گے. کون ہیں یہ لوگ؟ دو باتیں یہاں پر ہیں، یہ دو وعدے ہیں، خوف نہیں غم نہیں، اور دو صفات ہیں. ایک پہلی صفت الذین آمنوا، جو ایمان لائے، وکانوا یتقون، اور پرہیزگاری کی زندگی گزارتے رہے. یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے، اور یتقون تقوی کے معنی ہے ایسی چیز سے بچنا جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اللہ کے ڈر سے، اللہ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے ایک انسان وہ کرے جس سے آدمی دنیا اور آخرت میں اللہ کی ناراضگی سے بچ سکتا ہے. اس کی نیت کیا ہو؟ اللہ تعالیٰ کو ناراض نہیں کرنا ہے، اس وجہ سے اللہ کی خاطر اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں سے بچنا، اس کا نام تقویٰ ہے. اللہ کی خاطر، اللہ کے خوف سے ایسے کاموں سے بچنا جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے. لوگوں سے ڈر کے نہیں، بعض اوقات آدمی مثلا شراب پینے جا رہا ہے، دیکھا کوئی دیکھے گا تو شراب نہیں پی. تو اب یہ لوگوں کے ڈر سے اس نے شراب چھوڑی, یہ تقویٰ نہیں ہے, یہ تقویٰ نہیں ہے. تقویٰ کیا ہے؟ اللہ کے ڈر سے, آخرت کے خوف سے ایک انسان برائیوں کو چھوڑے, اس کو تقویٰ کہتے ہیں. تو ایمان اور تقویٰ, تقویٰ پوری زندگی کا خلاصہ ہے. تقویٰ میں اوامر اور نواہی دونوں آتے ہیں. تقویٰ میں اللہ کے حکموں کو پورا کرنا بھی آتا ہے, اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں سے بچنا بھی آتا ہے. ولیکن البر من اتقی, اللہ نے کہا نیکی یہ ہے کہ آدمی اللہ سے ڈرے اور پرہیزگاری اختیار کرے. تو بھلائی واقعی کیا ہے؟ ایک انسان برائیوں سے بچے اور نیک کام کرے. تقویٰ میں دونوں آتے ہیں. تقویٰ میں صرف گناہ سے بچنا نہیں آتا ہے کہ کوئی آدمی کہے میں گناہ سے بچتا ہوں لیکن اللہ کے حکموں کو ادا نہیں کر رہا ہے تو وہ بھی کیا ہے؟ گناہ ہے. تو حکموں کو پورا کرنا یہ بھی تقویٰ ہے, اور حرام چیزوں سے بچنا یہ بھی تقویٰ ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذلک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین, قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے. لیکن جب متقین کی تعریف بیان کی تو کیا کہا؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. متقین کی تعریف بیان کی تو ایمان اور عمل دونوں اس میں شامل کر دیا. متقین وہ ہیں جو بن دیکھے اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور نمازیں قائم کرتے ہیں اور جو رزق اللہ نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. تو نیکیاں کرنا بھی تقویٰ میں داخل ہے, صرف گناہ سے بچنا نہیں. لہذا حکموں کا پورا کرنا, منع کی ہوئی چیزوں سے بچنا, یہ تقویٰ ہے. یہاں بچوں کو یہ سمجھانا ہے کہ ایک انسان جب اپنا ایمان صحیح اور قوی کر لیتا ہے, اس کا ایمان شرک سے پاک ہوتا ہے اور بہت ہی اعلیٰ مرتبے کا ہوتا ہے, اور اسی طرح سے اس کی زندگی میں اللہ کے حکموں کو پورا کرنا اور برائیوں سے بچنا آ جاتا ہے, تو ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ اپنا ولی بنا لیتا ہے. اس کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جب کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کی مدد اور حفاظت کرتا ہے. پھر اس میں آپ بتا سکتے ہیں, دیکھو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے آگ سے بچایا اور موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے مقابلے میں ڈوبنے سے بچایا, ان کے لیے راستہ بنایا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ نے بدر میں اور اس کے علاوہ مدد کی. نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بچایا غرق ہونے سے اور قوم کو غرق کر دیا. اور اسی طرح سے دوسری قومیں ہیں, اللہ تعالیٰ جب کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کی حفاظت کرتا ہے, اس کی مدد کرتا ہے. لہذا اگر تم چاہتے ہو کہ زندگی میں اللہ تمہاری مدد کرے, تم کو چاہیے کہ تم اپنے ایمان اور اپنی زندگی میں تقویٰ کا اہتمام کرو. ایک بات, یہ پہلی بات بھی, کوئی بھی آدمی ولی بن سکتا ہے, نبوت کا دروازہ بند ہے, رسالت کا دروازہ بند ہے, لیکن ولایت کا دروازہ کھلا ہوا ہے. اس لیے کہ نبوت قصبی نہیں ہے لیکن ولایت قصبی ہے. انسان نیک نیک بننے کی کوشش کرتا 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 پھر نبی بن گیا, ایسا نہیں ہوتا ہے. نبی اللہ کا چناؤ, اللہ کا انتخاب ہوتا ہے. رسول اللہ کا انتخاب ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے نبی رسول بناتا ہے. اور اب سلسلہ ختم ہو گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. لیکن ولایت ایک انسان اگرچہ اللہ چنتا ہے لیکن بندے کے عمل کی بنیاد پر, کہ نیک انسان دھیرے دھیرے نیکی میں بڑھتے 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 ایک مقام آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنا ولی بنا لیتا ہے. تو یہاں پر بچے کو یہ سکھانا ہے کہ ایک انسان آج بھی اللہ کا ولی بن سکتا ہے اگر تم ایمان میں کامل ہو جاؤ, اچھا ایمان تمہارا پکا ہو جائے اور تمہارے اعمال میں تقویٰ آ جائے, برائیوں سے تم بچنے لگو, تم اللہ کے ولی بن سکتے ہو. قیامت تک کا یہ دروازہ کھلا ہوا ہے. ایک دوسری چیز, معاشرے میں جو بابا لوگ گھوم رہے ہیں تو ان میں بچے کو یہ سمجھایا جائے کہ عجائبات ولایت کی دلیل نہیں ہے. کوئی بھی کرتب دکھایا, بغل میں سے لیمو نکال کے دکھا دیا, تو اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں یہ سب ٹرکری ہے. یہ سب انسان کی جو ہے ہاتھ کی صفائی ہوتی ہے عموماً, یا منہ کی صفائی ہوتی ہے جھوٹ. آدمی لوگوں کو بیوقوف بناتا اپنی باتوں سے. اچھے اچھے بابا آئے چلے گئے, سب دیکھیے سب جیل میں, کوئی بھی اپنے آپ کو بچا نہیں سکا. عجیب بات یہ, پولیس اٹھا اٹھا کے لے گئی سارے باباؤں کو, جتنے بھی بابا تھے, بڑے بڑے کلیم ان کے تھے, لیکن کیا ہوا, جیلوں میں بند ہیں. پہلے سے معلوم ہوتا ان کو سارے لوگوں کے انتریامی اور اپنے بارے میں زیرو. پولیس پکڑنے آئی معلوم بھی نہیں, ان سے بچ بھی نہیں سکتے, اور لوگوں کو کیا کر رہے ہیں, شفا دے رہے ہیں, ان کے مسائل حل کر رہے ہیں, لیکن اپنا مسئلہ وہ حل نہیں کر پائے. تو عجائبات دکھانا ولایت کی دلیل نہیں ہے. ولایت کی دلیل علامت کیا ہے؟ دو چیزیں. ایک, ایمان, صحیح ایمان, توحید والا انسان جو کامل درجے میں ایمان والا, اس کی زندگی میں یقین ہو, توکل ہو, اللہ کا خوف, اللہ سے محبت, اللہ سے خصوصی تعلق اس کی زندگی میں ہو, اس کا عقیدہ صحیح ہو, اس کا ایمان صحیح ہو. دو, اس کی زندگی میں تقویٰ ہو, وہ برائیوں سے بچتا ہو, اس کی آنکھیں, اس کی زبان, اس کے کان, اس کے ہاتھ, اس کے پاؤں غلط راستے پر, غلط سمت میں چلنے سے محفوظ ہوں, وہ اپنے تمام اعضاء کا استعمال شریعت کے دائرے میں کرتا ہے. تقویٰ کیا ہے؟ آنکھوں کا استعمال شریعت کے دائرے میں, اللہ کی مرضیات کے مطابق, اپنی خواہش کے مطابق نہیں, کہ نگاہ اٹھے بھی تو انسان کی واقعی اس میں ایک مقصد ہو. زبان کھولے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں, من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت, جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے بولے تو بھلی بات بولے ورنہ چپ رہے. اس کی زبان اللہ کی شریعت کے تابع ہے, کان شریعت کے تابع ہے, ہاتھ پاؤں, المسلم من سلم الناس من لسانه ويده, مسلمان وہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان یا انسان محفوظ رہے ہیں. بلکہ جانور بھی, مسلمان جانوروں کو بھی نقصان نہیں پہنچاتا ہے, تکلیف نہیں دیتا ہے. تو ولی یہ ہے, یہ نہیں کہ کرامتیں دکھائے انسان, بلی کو کتا بنائے اور کتے کو بلی بنائے, یہ عجائبات اس کی کوئی قیمت نہیں ہے, اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. آپ دیکھیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام پر بھی جادوگروں کا اثر ہوا نا, فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى, موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جب جادوگروں نے رسیاں اور لاٹھیاں ڈالی تو عوام میں ہیبت اس کی طاری ہو گئی, موسیٰ علیہ السلام پر بھی اس کا اثر ہوا. يُقَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى, اللہ نے کہا کہ ان کے جادو کے اثر سے موسیٰ علیہ السلام کو لاٹھیاں اور رسیاں حرکت کرتی دکھائی دیں. لیکن کیا وہ اللہ کے ولی بن گئے, اللہ کے مقرب بن گئے؟ نہیں, ان کے پاس بھی جادو کا شیطانی طاقت تھی. لیکن کیا اس سے اللہ کا قرب ملتا ہے؟ نہیں. کیا اس بات کی علامت ہے کہ وہ اچھے ہیں؟ نہیں. اتنے پاورفل کہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی وہ حرکت کرتی دکھائی دے رہی ہیں, لیکن کیا اس سے وہ صحیح ہو جاتے ہیں؟ نہیں. جب دونوں آمنے سامنے آتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کیا کہا, قلنا لا تخف انک انت الاعلی, اے موسیٰ ڈرنا مت, تم ہی غالب رہنے والے ہو, والقی ما فی یمینک تلقف ما صنعوا, جو تمہارے داہنے ہاتھ میں ڈالو اس کو نیچے, تلقف ما صنعوا, ان کی ساری کرتوت اور ٹرکری کو وہ کھا جائے گا, برباد کر جائے گا. انما صنع قید ساحر ولا يفلح الساحر حيث اتى, انہوں نے جو کچھ بھی گھڑا ہے وہ جادوگر کی جادوگری ہے, اس کی مکاری ہے, اس کا فریب ہے, اور جادوگر کہیں سے بھی آئے کامیاب نہیں ہوتا ہے. تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام غالب ہو گئے, تو جادو کی کوئی حیثیت نہیں ہے. وہ دیکھنے کے اعتبار سے بعض اوقات دکھائی دیتا ہے, لیکن حقیقت میں حق اس پر غالب آتا ہے. قل جاء الحق وزهق الباطل, حق آ گیا اور باطل چلا گیا. اندھیرا ایک ہے, کئی ہیں, اجالا ایک ہے. ایک اجالا سارے اندھیروں پر غالب آ جاتا ہے۔ لہذا اولیاء کے پاس ایمان اور تقویٰ ہوتا ہے۔ ممکن ہے ایک انسان زندگی بھر جیے اور اس کی کوئی کرامت نہ ہو کہ لوگ دیکھیں ماشاءاللہ کیا کرامت کی انہوں نے، نہیں کچھ بھی نہیں کیا۔ سب سے بڑی کرامت اپنے آپ کو، اپنے ایمان کو بچانا اور اپنے تقویٰ کو مجروح ہونے سے بچانا سب سے بڑی کرامت ہے۔ سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ ایک انسان کفر و شرک کے دور میں ایمان پر اور فسق و فجور کے دور میں تقویٰ پر قائم رہے، سب سے بڑی کرامت یہ ہے۔ عجائبات نہیں، بچے کو یہ سکھایا جائے گا۔ اصل کرامت تو یہ ہے، اصل عجیب بات تو یہ ہے کہ ایک انسان شیطان اور نفس اور بگڑے ہوئے سماج کے باوجود دین پر جمع رہے، سب سے بڑی صلاحیت یہ ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ ساری دنیا اس کو بدلنے اور بگاڑنے میں لگی ہوئی ہے، اور یہ ہے کہ بگڑتا نہیں ہے، یہ بچائے رکھتا ہے اپنے آپ کو۔ آندھیاں اس سے اس کا تقویٰ کا لباس چھیننے کی کوشش کر رہی ہیں، لیکن وہ ہے کہ اپنے لباس کو اپنے بدن سے چمٹائے ہوئے ہیں، اپنی چادر کو اپنے سے لپٹائے ہوئے ہیں، چھیننے نہیں دیتا ہے۔ یہ کرامت اصل ہے، یہ اصل کرامت ہے۔ تو بچے کو یہ سکھانا ضروری ہے کہ چکر مکر دیکھ کے دھوکہ نہیں کھاتے، عجائبات دیکھ کے دھوکہ نہیں کھاتے۔ اللہ کا ولی وہ نہیں ہوتا ہے جو عجیب و غریب کام کرے، اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو سب سے عجیب کام کرے۔ کیا؟ اللہ کے دین پر جمے رہنا، سب سے عجیب کام یہ ہے۔ عجب لامر المؤمن، مومن کا حال بڑا عجیب ہے۔ تو عجیب یہ ہے کہ اس پر اچھے حالات آئیں تو شکر کریں، برے حالات آئیں تو صبر کریں، یہ عجیب ہے۔ عجیب یہ ہے کہ دنیا میں اچھے اور برے دونوں حالات میں وہ اللہ تعالی کی مرضیات کو پورا کرے، عجیب یہ ہے۔ عجیب یہ نہیں کہ آدمی انڈے سے مرغی اور مرغی سے انڈا نکالے، یہ تو روزانہ ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیے ایک جادوگر کا ڈنڈا مار کے زمین سے پیڑ نکالے، یا مرغی پہ انڈے پہ ڈنڈا مارے اور اس میں سے مرغی نکلے، بہت عجیب ہے۔ بغیر کسی کے ڈنڈا سے یہ نکل رہا ہے، ہو رہا ہے، اس میں کیا عجیب ہے؟ تو اللہ کر رہا ہے روزانہ۔ عجیب یہ ہے کہ ایک انسان اپنے اندر سے بے دینی کو نکالے، اپنے اندر سے کفر و شرک کو نکالے، بدعات کو نکالے، اور اپنے اندر تقویٰ کو اور ایمان کو داخل کرے۔ اصل یہ ہے، یہ کمال ہے۔ بچے کو یہ سکھانا ضروری ہے کہ عجائبات سے دھوکہ نہیں کھاتے ہیں، بلکہ اللہ کے ولی کی پہچان یہ ہے کہ اس کا ایمان صحیح ہو۔ جو کفریات اور شرکیات بکتا ہے وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ جو نمازیں چھوڑ کے لوگوں کے لاٹری کے نمبر بتاتا ہے وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ مرد ہونے کے باوجود سونے کے کڑے پہنا ہوا ہے، وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سونا مرد پر حرام ہے، سونا پہننا مرد پر حرام ہے۔ جو پرائی عورتوں کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے، ان کو چھوتا ہے، اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ عورتوں کو چھونا مرد کے لیے حرام ہے غیر محرم کو۔ جس کی زبان اور اس کی نگاہیں اس کی حفاظت نہیں ہوتی ہے، یہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا ہے۔ جو لوگوں کو اپنے آگے سجدہ کرائے، اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا ہے۔ جو اللہ رب العالمین کی عبادات کا اہتمام نہ کرے، جو لوگوں سے مال لوٹے اور ان کو حرام سے نہیں روکے، ان کی دنیا بنائیں لیکن دین کے بارے میں لاپرواہ ہو، یہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کا ولی ہوتا ہے جس کی زندگی آخرت کے لیے ہو، جس کا وجود اللہ کے لیے ہو۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، اے نبی آپ کہیے میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے، جس کا وجود اللہ کی خاطر باقی ہو، یہ اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ لہذا یہ چیز سمجھانا ضروری ہے۔ تو یہ ہمارے لیے بھی ہے اور ہماری اولاد کی تربیت کے لیے بھی ہے۔ نمبر 22، بچوں کو یہ سکھانا بھی ضروری ہے کہ دین میں علم حاصل کرنا کتنا اہم ہے، علم حاصل کرنے کا کیا فائدہ ہے، دین کا علم حاصل کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ ہم ایسے دور میں ہیں کہ ہم اقرا بسم ربک الذی خلق بھی دنیا کی تعلیم کے لیے استعمال کرنے لگے ہیں۔ ہماری تقریروں میں یہاں وہاں دیکھیں تو کیا ہے، اقرا، اب دنیا کی تعلیم ہے، ٹھیک ہے، دنیا کی تعلیم بھی اس میں شامل ہو سکتی ہے، اصل تو یہ ہے کہ دین کی تعلیم ہے۔ تین چیزیں جو آدمی اپنے پیچھے چھوڑ کے جاتا ہے، اس کا فائدہ مرنے کے بعد بھی ملتا ہے، وہ کیا ہے؟ ایک ایسا علم جس سے لوگوں کو فائدہ ہو، وعلم ينتفع به، نفع بخش علم۔ نفع بخش علم میں دنیاوی علوم بھی آتے ہیں جن میں نفع ہے، لیکن کیا یہی اصل علم ہے؟ ڈاکٹر بننا، انجینئر بننا بلا شبہ مفید ہے، ضروری ہے، لیکن آج ہم نے دینی نصوص کو بھی دنیاوی علوم پر منطبق کرنا شروع کر دیا ہے۔ ہم نے، کیوں نہ ہو، ہم نماز بھی اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ یوگا ہو جائے گا، ہے نا، ہاں، روزہ بھی اس لیے رکھ رہے ہیں کہ ڈائٹنگ ہو جائے گی، حج اور عمرہ اس لیے کر رہے ہیں کہ تھوڑا فریش ہو جائیں گے، بریک مل جائے گا، پکنک ہو جائے گی، زکات بھی دے رہے ہیں اس لیے کہ کوئی غلام بن جائے گا ہمارا۔ آپ سوچیں ہم کیسے دور میں ہیں، ہم دین پر عمل کر رہے ہیں دنیا فائدوں کے لیے، اصل مقصود جس کا دنیا ہو اس کو دنیا ملے گی اگر اللہ چاہے، آخرت میں کچھ نہیں ملے گا۔ ہم ایک ایسے دور میں ہیں جس میں دین کو بھی دنیا مفاد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ اصل علم آخرت کا علم ہے، اصل علم دین کا علم ہے، اصل علم وہ ہے جس سے ایک انسان کا عقیدہ صحیح ہوتا ہے، اس کی زندگی، اس کے اخلاق، اس کی عبادات صحیح ہوتی ہے، یہ اعلی علم ہے، اعلی علم ہے۔ سورج، چاند، ستاروں کے بارے میں جاننا، اگر اس سے اللہ تک آدمی نہیں پہنچتا ہے تو بیکار ہے۔ الذین یتفکرون فی خلق السماوات والارض، جو آسمان و زمین کی بناوٹ میں غور و فکر کرتے ہیں، تو یہ کیوں ہے؟ اللہ تک پہنچنے کے لیے، اللہ کے بارے میں جاننے کے لیے کہ اللہ کتنی قدرت والا ہے۔ ان سے اگر اللہ تک نہیں پہنچتا آدمی تو یہ علوم بے فائدہ ہیں۔ اگر مخلوق میں غور و فکر خالق تک نہیں پہنچاتا ہے تو وہ غور و فکر فاسد ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس کا فائدہ دنیا میں ہو سکتا ہے، لیکن حقیقی فائدہ یہ ہے کہ آخرت میں فائدہ ہو۔ لہذا علم دین کا علم بچوں کے دلوں میں، جہاں دنیاوی علوم کی اہمیت ڈالی جائے، ان کی پڑھنے لکھنے کی عمر ہے، ضروری ہے، وہ فزکس، میتھس پڑھے، انگلش پڑھے، زبانیں سیکھے، وہ حساب جانے، وہ جسم کے بارے میں، پودوں کے بارے میں، جانوروں کے بارے میں، یا فطرت کے قوانین جو اللہ نے بنائے ہیں ان کو جانے، جانے وہ زمین کے بارے میں جانے، سب کچھ جانے، تاریخ جانے، اچھی بات ہے، لیکن کیا وہ دین نہیں جانے؟ علم کی اہمیت بچوں کے دلوں میں پیوست کی جائے، یہ تبھی ہو سکتا ہے۔ دیکھیے، زمین میں پودا کب آئے گا؟ جب کسان کے ہاتھ میں پودا بیج ہے۔ اگر آپ کے پاس بیج نہیں ہے تو زمین میں کہاں سے آپ پودا لائیں گے؟ اگر آپ کی زندگی میں، آپ کی زبان پر، آپ کے اہتمام میں دین کے علم کی عظمت نہیں ہے تو بچوں کے ذہنوں میں کہاں سے آئے گی؟ لہذا علم، یعنی علم دین، اس کی اہمیت ان کو بتائی جائے۔ ماں باپ، بچہ دین نہیں سیکھ رہا ہے، قرآن نہیں پڑھ رہا ہے، ابھی دسویں کی ایگزامس ہیں، ابھی بچہ پڑھ رہا ہے، اسکول جاتا ہے، آتا ہے، اتنی پڑھائی کا لوڈ ہے، ابھی اس کو ہم زیادہ ٹینشن نہیں دینا چاہتے۔ اس کا بیگ دیکھا ہے؟ ہاں، بہت بڑا بیگ ہے اس کا، اس سے زیادہ چوٹی کی طرح اپنے سے زیادہ بوجھ اٹھا رہا ہوگا، اچھی بات ہے۔ کون ڈالا ہے بوجھ؟ اللہ نے۔ جب نہیں ہو رہا تو کیوں کرے آپ؟ لیکن اس کی وجہ سے آپ نے کیا کیا؟ بہانہ تلاش لیا کہ دین اس کو نہیں سکھائیں گے۔ آپ کتنے ظالم ہو کہ دنیاوی پڑھائی کی وجہ سے آپ اس کو دین سے محروم کر رہے ہیں۔ آپ ہی نہیں کہہ رہے ہیں، بہت پڑھائی کر رہا ہے، اس لیے کھانا نہیں کھانا چاہیے، कभी बोले आप नहीं, बच्चे से क्या कहते, सब छोड़ो पहले खाना खाओ। क्यों? खाना नहीं खाओगे कमजोर हो जाओगे। अच्छा, जिस्मानी कमजोरी कमजोरी है, दीनी कमजोरी कमजोरी नहीं है, अखलाकी कमजोरी कमजोरी नहीं। नतीजा ये होगा कि बच्चे बिगड़ेंगे। बच्चों की तरबियत के लिए बच्चों को दीन की अहमियत बताई जाए। इल्म हासिल करने का फायदा क्या है, क्यों हम दीन का इल्म हासिल करें? इल्म से इंसान के अंदर सही और गलत में फर्क करने की सलाहियत पैदा होती है। इल्म के जरिए एक इंसान अल्लाह ताला के नजदीक ऊंचा मकाम पाता है। दुनिया में सही गलत की तमीज सबसे बड़ी चीज है। बच्चे को समझाइए कि अगर एक छोटा बच्चा तुम्हारा छोटा भाई है, उसको नहीं मालूम कि यहां पर इलेक्ट्रिक करंट यहां से आ रहा है, वायर टूट के गिरा हुआ है, तुम हाथ लगाओगे? नहीं। क्यों? शॉक लगेगा, शॉक लगेगा, नुकसान हो सकता है बड़ा। लेकिन अगर किसी को मालूम नहीं है तो छुएगा उसको, क्या होगा? हलाक। तो हलाक होने वाली चीजों को जानना जरूरी है कि नहीं? हां। छुरी है, छुरी हाथ में पकड़ के उसको ये करते हैं? नहीं, हाथ कट जाता है। छोटा भाई तुम्हारा बिल्कुल एकदम छोटा बच्चा है, उसके हाथ में दे देंगे तो हाथ कट सकता है। क्यों? उसको मालूम नहीं है, नुकसान की चीज है, आग है, गड़ा है, बहुत सारी चीजें हैं। इंसान को नुकसान की चीज अगर मालूम ना हो तो वह अपने ही हाथों अपने आप को नुकसान पहुंचा सकता है। लिहाजा इंसान को मालूम होना चाहिए क्या चीज मुफीद है, क्या चीज मुजिर है, कौन सी चीज फायदे वाली है, कौन सी नुकसान वाली है। लेकिन क्या फायदा नुकसान सिर्फ दुनिया के एतबार से है? नहीं, दीनी एतबार से, उखरवी एतबार से भी है। कौन सी चीज आखिरत में नुकसान पहुंचा सकती है, कौन सी चीज इंसान के दीन और ईमान को नुकसान पहुंचा सकती है, ये जानना जरूरी है। अल्लाह ताला ने क्यों हमको पैदा किया मालूम होना चाहिए। हमारी जिंदगी का मकसद क्या है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या कामयाबी की तरफ जाता है, क्या नाकामी की तरफ। अगर एक बच्चा अगर रास्ता नहीं जानता स्कूल का तो क्या होगा, कहीं भी भटक जाएगा, खो जाएगा। अगर घर का रास्ता नहीं जानता है तो घर नहीं पहुंच पाएगा, है ना? हाँ, उसको जानना चाहिए ना, इतने सारे रास्ते हैं, कहीं भी जा सकता है। उसको घर का रास्ता मालूम होना चाहिए कि नहीं? हाँ, वरना क्या होगा, कंफ्यूज हो जाएगा, कहीं भी और पहुंच जाएगा, घर नहीं आ सकता हो अगर घर का रास्ता उसको मालूम नहीं है। तो जन्नत का रास्ता हमको मालूम होना चाहिए ना? हाँ, अगर जन्नत का रास्ता मालूम नहीं होगा तो हम किसी भी रास्ते में निकल जाएंगे और भटक जाएंगे और जन्नत तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसके लिए दीन का इल्म जरूरी है, इसके लिए दीन का इल्म जरूरी है। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है, यरफ़ाउल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। तुम में से जो लोग ईमान लाए और जिन्हें इल्म दिया गया, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद कर देगा। गौर करें यहां पर अल्लाह ताला ने यरफ़ाउल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म, तो वल्लज़ीना ऊतुल इल्म और الذين آمنوا منكم, तो जो तुम में से ईमान लाए और जिन्हें इल्म दिया गया है, इनके दर्जात अल्लाह ताला ऊंचे करेगा। तो क्या इल्म वाले ईमान वाले नहीं होते हैं? ईमान वालों में तो इल्म वाले आ गए ना, लेकिन अल्लाह ताला ने इल्म वालों को अलग से बयान किया। क्यों? इसलिए कि आम ईमान वालों के दर्जात तो ऊंचे होंगे, लेकिन उनमें खुसूसी तौर पर अहल इल्म के दर्जात ऊंचे होंगे। क्यों? इसलिए कि अहल इल्म ही की रहनुमाई की वजह से लोग दीनदार बनते हैं, तो उनका सवाब उनको मिलेगा, उनकी अपनी इबादत और दूसरे दीनदार लोगों की दीनदारी का सवाब, दोनों मिलकर हमेशा ऊपर ही रहेंगे। اگر ایک آدمی ایک نیکی کرتا ہے تو اس کے پیچھے علماء کی رہنمائی ضرور ہوتی ہے۔ آدمی دیندار کیسے بنتا ہے؟ یا تو کسی عالم کی بات سنے گا، اس کا خطاب، یا پھر اس عالم کی کتاب، یا تو خطاب یا پھر کتاب۔ تب دو میں سے ایک ذریعہ اس تک کوئی پہنچانے والا تو تھا، اس تک علماء پہنچاتے، اور کون پہنچاتا ہے؟ تو کتنی بھی نیکی آپ کر لو، کہیں نہ کہیں سے آپ کی نیکی کا معاملہ عالم سے جڑا ہوا ہے، جس نے آپ کے لیے دین پہنچانے کا کام کیا، وہ سارا ثواب آپ کا اس کو بھی جانا ہی جانا ہے۔ تو اگر آپ ترقی کر رہے ہو تو آپ کی ترقی میں کہیں نہ کہیں اس عالم کی رہنمائی کا حصہ ہے، تو آپ کی ترقی سے آٹومیٹکلی وہ بھی آگے جا رہا ہے، اور وہ ہمیشہ آگے ہی رہے گا۔ کیوں؟ اس کا اپنا ثواب تو اس کو ہے، لیکن آپ کا بھی ثواب اس کے پاس جا رہا ہے۔ الدال علی الخیر کفاعلہ، نیکی کی طرف رہنمائی کرنے والا اس پر عمل کرنے والے کی طرح ہے، اس کو اتنا ہی ثواب ہے جتنا عمل کرنے والے کے لیے۔ اس اعتبار سے عوام کے مقابلے میں علماء کا ثواب ہمیشہ فوقیت والا ہوتا ہے، بشرطے کہ وہ اپنے دین پر جمے رہے۔ تو ایک انسان علم کے ذریعے سے اونچا مقام پا سکتا ہے، کیسے؟ دو اعتبار سے۔ دو اعتبار سے، ایک، علم کی وجہ سے اس کی جینے کی سطح اعلیٰ ہوگی، وہ اللہ کو پہچانتا ہے، اللہ کا علم اس کے پاس ہے۔ الرحمن فاسأل بہ خبیرا، رحمان، اس کے بارے میں، رحمان کے بارے میں جاننا ہے تو ایک باخبر سے پوچھ۔ معلومہ کہ جس کے پاس علم ہے وہی رحمان کو جانتا ہے، اللہ والا علم۔ انما یخشى اللہ من عباده العلماء، اللہ سے اس کے بندوں میں ڈرنے والے وہ ہیں جو علم والے ہیں۔ علم کے ذریعے ایک انسان اللہ کو پہچانتا ہے، جب آدمی اللہ کو پہچانتا ہے اس کے جینے کی سطح اعلیٰ ہو جاتی ہے، اللہ پر یقین اس کی زندگی میں اعلیٰ، اللہ کا خوف، اللہ سے محبت، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شعور، اور پھر شکر، اور پھر رضا، اللہ کے فیصلوں میں عدل کا ہونا، اس پر اطمینان، اور اللہ کے فیصلوں پر راضی ہونا۔ قلبی اعتبار سے وہ کبھی اس کے برابر نہیں ہو سکتا ہے جس کے پاس علم نہیں ہے، اس کی دنیا الگ ہے، اس زمین پہ چل رہا ہے وہ آسمان میں پرواز کر رہا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے۔ ہاں، وہ علم صرف زبانی معلومات نہ، رٹی ہوئی باتیں نہیں ہیں، واقعی اس علم میں ایمان اور غور و فکر کی آمیزش ہے، اس علم کے ساتھ ساتھ یقین بھی ہے، اس علم کے ساتھ ساتھ جذبات اور کیفیات بھی ہیں، اس کی جینے کی سطح اتنی اعلیٰ ہے کہ تصور نہیں کر سکتا انسان اس کو۔ دنیا دیکھنے میں ایک ہے، لیکن وہ انسان، اس میں جتنے لوگ جی رہے ہیں وہ دنیا کو اس اعتبار سے دیکھ رہے ہیں۔ ایک پودے کو آدمی دیکھ رہا ہے اس اعتبار سے کہ اس میں پھل لگیں گے تو بیچنا ہے، کاٹ کے، اور دوسرا آدمی دیکھ رہا ہے علم کی بنیاد پر، دیکھ رہا ہے کیسا زمین میں ایک بیج تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑا کے اتنا بڑا بنایا، اور اللہ نے اس میں پھل لگائے، ایک بیج سے اتنے پھل، کیسی قدرت والا ہے۔ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکیوں کو بڑھاتا ہے، تم ایک بیج بوو گے اللہ تعالیٰ اتنے سارے پھل اور اس میں اتنے ہزاروں بیج پیدا کرے گا۔ اللہ ایک چیز سے کئی چیزیں پیدا کرنے پر قادر ہے، وہ تمہاری ایک نیکی پر کئی گنا اجر کیوں نہیں دے گا جو دنیا میں دے رہا ہے؟ دیکھیے اس کی روحانیت، اس کی سوچ، سامنے والا صرف پھل کو دیکھ رہا ہے، اس کو بیچنا ہے وہ سوچ رہا ہے، لیکن یہ اس کی جینے کی سطح اعلیٰ ہے، اس کا دیکھنے کا زاویہ الگ ہے، وہ چیزوں کو اس اعتبار سے دیکھتا ہے جو اس کا اپنا لیول ہے، وہ ہمیشہ ہر چیز سے غذا حاصل کرے گا، اس کا ایمان ترقی کرتا رہے گا، وہ ہر سانس کے ساتھ ایک نئی زندگی پائے گا، ایمانی زندگی ہے۔ تو ایک، اس اعتبار سے کہ اس کے علم میں ایمان اور غور و فکر کی وجہ سے اس کی جینے کی سطح اونچی رہے گی۔ اس کی سوچ اعلیٰ رہے گی علم کی وجہ سے. دوسرے دعوت اور تربیت کے ذریعے سے اس کا ثواب دوسروں سے زیادہ ہوگا. اگر ایک چیز وہ کسی کو سکھا دیتا ہے اور وہ زندگی بھر عمل کرتا رہا ہے اس کا سارا ثواب اس کو ملے گا, اس اعتبار سے اس کی نیکیاں بھی زیادہ ہوں گی. ظاہر بات ہے کہ آخرت میں مقام کس بنیاد پر ملے گا؟ نسب کی بنیاد پر, پیدائش کی بنیاد پر, گورے ہیں کالے ہیں اس بنیاد پر, صحت مند ہے بیمار اس بنیاد پر. آخرت کا مقام ملتا ہے عمل کی بنیاد پر. من بطا به عمله لم يسرع به نسبه, جس کا عمل اس کو پیچھے کر دے اس کا نسب اچھا خاندان اس کو آگے نہیں کر سکتا ہے. عمل, اب یہ اپنے عمل تو کر رہا ہے لیکن اس کی رہنمائی کی بنیاد پر ہزاروں لوگ عمل کر رہے ہیں, سارا ثواب کہاں جا رہا ہے؟ ہاں ان کے اعمال نامے میں تو جا رہا ہے لیکن ان کی نیکیوں کا ثواب اتنا ہی ان سے چھینے بغیر اتنا ہی اس کے بھی نامہ عمل میں جا رہا ہے. اگر ہزار آدمی اس کی رہنمائی کی وجہ سے نماز پڑھ رہے ہیں تو ایک دن میں پانچ وقت کی نمازیں, پانچ ہزار, وہ پانچ ہزار پانچ اپنی بھی. ہزار آدمیوں کی ایک دن کی نماز کتنی ہوئی؟ پانچ ہزار. ایک دن میں کتنا کما رہا ہو؟ پانچ ہزار نمازیں. سوچیے سال میں کتنا کمائے گا اور زندگی بھر اور مرنے کے بعد بھی, کیونکہ یہ مرا وہ نہیں مرے نا, وہ تو پھر بھی پڑھ رہے ہیں. اور آپ سوچے اپنی اولاد کو اگر آپ نے دیندار بنایا, زندگی بھر عمل کرتی رہے گی اولاد, آپ کو ثواب ملے گا. تو علم کی بنیاد پر ہی تو دعوت دی جاتی ہے, علم کی بنیاد ہی پر تو امر بالمعروف اور نہی منکر کیا جاتا ہے. اگر ایک انسان دوسروں کو رہنمائی دے گا تو علم ہی کی بنیاد پر دے گا. تو علم کا یہ فائدہ ہے کہ اس کا درجہ ایسے بڑھتا ہے کیونکہ دوسروں کے اعمال بھی اس کے نام اعمال میں آتے ہیں. تو ایک تو جینے کی سطح اونچی ہوتی ہے, وہ اعلیٰ زندگی جیتا ہے. دو, وہ نیکیوں میں رہبری کر کے دوسروں کا ثواب بھی حاصل کرتا ہے. یہ دو چیزیں ہیں جو انسان کے درجے کو اونچا کرتی ہیں. 23, علم والوں کی کیا فضیلت ہے, ان کا مقام کیا ہے؟ علم والے زمین پر اللہ کی توحید کے گواہ ہیں. علم والوں کا مرتبہ اتنا اونچا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی گواہی کو اپنی اور فرشتوں کی گواہی کے ساتھ ذکر کیا ہے. دین میں سب سے بڑی چیز, اصل چیز توحید ہے. سارے نبی یہی دعوت دیتے رہے, وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. سارے نبی, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ, ہر امت میں ہم نے رسول بھیجا اللہ کی عبادت کرو, طاغوت سے بچو, غیر اللہ کی عبادت سے بچو. توحید انسان کی تخلیق کا مقصد ہے, ساری کائنات کی تخلیق کا مقصد ہے. اس توحید کی اہمیت سب سے زیادہ دین میں ہے. اسی کی بنیاد پر انسان کی نجات ہوتی ہے, اسی کی بنیاد پر آدمی جنتی بنتا ہے. اس کو رد کرنے کی وجہ سے چاہے نبی کے خاندان کا کیوں نہ ہو جنت میں نہیں جا سکتا ہے. اتنی اہم چیز ہے جس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ, اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا کہ اللہ کے ساتھ شرک کیا جائے, بالکل نہیں. اس توحید کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا شہد اللہ, اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے, انہ لا الہ الا ہو, کہ اس کے سوا اور کوئی نہیں جو عبادت کے لائق ہو, والملائکت ہو, اور فرشتے بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, وَأُولُو العلم, اور علم والے بھی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. اللہ, فرشتے اور علم والے یہ گواہی دیتے ہیں, اَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُو, کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ قائما بالقسط، وہ اللہ عدل پر قائم رہنے والا ہے، وہ ظلم نہیں کرتا ہے، اس کے فیصلوں میں عدل، چاہے وہ فیصلے شریعت کے ہوں یا لوگوں کی زندگیوں میں بیماری شفا اور راحت اور تکلیف کے ہوں، ان میں عدل ہوتا ہے، ظلم نہیں۔ وہ جس حال میں رکھتا ہے وہ عدل ہوتا ہے، اور جو دین دیتا ہے اس میں عدل و انصاف ہوتا ہے۔ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ العزیز، وہ زبردست ہے۔ الحکیم، حکمت والا ہے۔ وہ غالب ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، لیکن وہ حکیم ہے، جب چاہے کرتا ہے، اس کی مرضی سے کرتا ہے، مجبوری سے نہیں۔ وہ قدرت اور غلبے والا ہے، وہ زبردست ہے، اور حکمت والا ہے، جو بھی کرتا ہے حکمت کے مطابق کرتا ہے، کس کے ساتھ کیا کرنا ہے وہ جانتا ہے۔ یہاں غور کریں، اللہ تعالیٰ نے تین گواہیاں ذکر کی ہیں توحید کی۔ ایک خود اپنی گواہی اللہ کی، دو فرشتوں کی، تین وہ اولو العلم، علم والوں کی گواہی۔ گواہ کس کو بناتا ہے؟ انسان کس کو گواہ بناتا ہے؟ جو سچا ہو، جو قابل اعتماد ہو۔ گواہی کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں، ایک علم، دوسرے صدق و اعتبار یا اعتماد۔ جھوٹے کو گواہ بناتے آپ؟ نہیں۔ اور کوئی ایسا آدمی گواہ بن سکتا ہے؟ میں بنتا گواہ لیکن میرے کو معلوم نہیں ہوا کیا۔ آپ بنا سکتے ایسے آدمی کو گواہ؟ نہیں، اس کو علم ہونا چاہیے۔ گواہی کے لیے پہلی شرط علم ہے۔ جانتا نہیں اور گواہ بن رہا، کیا چیز کا گواہ بن رہا؟ معلوم نہیں، لیکن گواہ ہوں میں، جاہل نہیں ہے۔ گواہی کے لیے سب سے پہلی چیز علم، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ صدق بھی ہونا چاہیے، عدل اس میں ہونا چاہیے، وہ قابل اعتماد ہونا چاہیے۔ علماء نے کہا اس میں بہت بڑا شرف ہے علم والوں کا، کہ اللہ کے نزدیک علم والے گواہ بننے لائق ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ نے گواہ بنایا۔ یہ کیا کم شرف تھا کہ اللہ تعالیٰ نے گواہ ایک ایسی چیز پر بنایا جو دین میں سب سے امپورٹنٹ ہے، جس کے بغیر دین کا تصور نہیں، توحید۔ جتنی بڑی چیز پر گواہ بنایا جائے اتنا زیادہ قابل اعتماد ہے۔ اللہ نے علم والوں کو کس کا گواہ بنایا؟ توحید کا، اور اپنے ساتھ ان کی گواہی کو ذکر کیا، یہ اور شرف ہے۔ اللہ نے اپنے اور فرشتوں کے ساتھ ان کی گواہی کو ذکر کیا، کیونکہ فرشتے، آپ دیکھیں گے یہاں فرشتے بھی آ رہا ہے، فرشتے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں اور اس کی شریعت کا نفاذ کرتے ہیں۔ لا يعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون، اللہ نے کہا بل عباد مکرمون، اللہ کے نزدیک وہ شرف والے بندے ہیں، اور ایسے بندے ہیں کہ اللہ نے جو حکم دیا نافرمانی نہیں کرتے اور جتنا کہا اتنا ہی کرتے ہیں۔ یہی شان ہوتی ہے علم والوں کی، ان کو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کا حکم کیا ہے، اور وہ اسی حکم کے مطابق جیتے ہیں، اس سے آگے نہیں جاتے، بدعات دین میں نہیں نکالتے۔ ان کے پاس جب صحیح حکم ہے تو اپنی طرف سے کیوں نکالیں گے؟ بدعات وہ نکالتا ہے جس کے اندر یا تو جہالت ہو یا خواہش پرستی ہو، جہالت یا خواہش پرستی، اس وجہ سے بدعات آتی ہے۔ لیکن ان کے پاس علم ہے اور تقویٰ ہے۔ واقعی علم والا کون ہے؟ جو تقویٰ والا ہو، اگر تقویٰ نہیں تو علم والا نہیں ہو۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ انما یخش اللہ من عباده العلماء، اللہ سے اس کے بندوں میں ڈرتے ہیں علم والے۔ معلوم ہے کہ علم والوں کی شان اللہ کا خوف ہوتا ہے، جو اللہ کا خوف نہیں رکھتا ہے وہ علم والا نہیں ہے، اس کے پاس معلومات ہے بس، انفارمیشن ہے اس کے پاس، ڈیٹا ہے اس کے پاس، نالج نہیں ہے، یاد رکھیے میری بات کو، اس کے پاس ڈیٹا ہے صرف، وہ کمپیوٹر کی طرح ہے، بٹن دباؤ معلومات ہے اس کے پاس۔ تقویٰ اگر نہیں ہے، خشیت उसके पास अगर नहीं है तो बस वो मालूमात का डिब्बा है, वो इल्म वाला नहीं है। इल्म वाला वो है जिसके पास इल्म के तकाजे, इल्म के जज्बात भी हों, उसके पास खशियत हो। इल्म खशियत पैदा करता है। जितना इंसान वाकई जानता है उतना अल्लाह ताला की अजमत उसके दिल में आती है और अल्लाह का अल्लाह की हैबत दिल पर तारी होती है। लिहाजा ये इल्म की, इल्म वालों की फजीलत है। क्या अल्लाह ताला ने अपने साथ उनकी उनको गवाह बनाया? एक दो, अल्लाह ताला ने दीन की सबसे अहम चीज के लिए उनको गवाह बनाया। क्यों? इसलिए कि इल्म के लिए दो चीजें जरूरी हैं। एक यानी गवाही के लिए दो चीजें जरूरी हैं, एक इल्म, सही इल्म, दो काबिल एतमाद होना। अल्लाह के नजदीक अहले इल्म काबिल एतमाद है, अल्लाह के नजदीक वो काबिल एतमाद है, इसीलिए अल्लाह ने उनको गवाह बनाया। तो ये इल्म की अहमियत है और इल्म वालों की अहमियत। नंबर 24, इल्म का तकाजा क्या है? दूसरों को दीन की दावत देना। दूसरों को दीन की दावत देने की क्या फजीलत है? बच्चों का जहन ही बनाया जाए। यहां पर देखिए पिछले इसमें यहां पे जो बात बयान हुई है, एक तो इल्म हासिल करने का शौक हो बच्चों के लिए, यानी घर में निजाम हो पढ़ने पढ़ाने का, बच्चों के लिए किताबें हों, ये लो बेटा पढ़ो किताब। आज हम बच्चों के हाथ में मोबाइल देके उनको बिठा देते हैं जान छुड़ाने के लिए, हम उनके हाथ में छुरी से भी ज्यादा खतरनाक चीज दे रहे हैं। जो माँ बाप बच्चों के हाथ में अपनी जान छुड़ाने के लिए मोबाइल देते हैं वो बच्चों के दुश्मन हैं। मेरी बात को आप लिखें और उसको अंडरलाइन करें, इतनी अहम बात है। तो चाहे कितना भी अपने आप को धोखा दें वो बच्चों के दुश्मन हैं। क्यों? वो बच्चों को बिगाड़ने का सबब उनके हाथ में दे रहे हैं। याद रखें इस चीज को, जिसने मोबाइल आईफोन बनाया वो भी अपने बच्चों को नहीं देता था आईफोन। सोचिए बच्चे बिगड़ते हैं इससे। लिहाजा और आज कितने केसेस आ रहे हैं कि पीछे गिना सकता हूं केसेस, बचे इससे। बच्चों को दीन की चीजें, किताब लो ये पढ़ो, आदत डालो। आप नहीं पढ़ता हो, स्कूल की 50 किताबें पढ़ रहा है, दीन की क्यों नहीं पढ़ता है? इसलिए कि आप उसकी अहमियत जानते हो इसकी नहीं, आप उसको नाफिज करते हो उसको नहीं। आप शौक दिलाओ, शौक नहीं दिला सकते और वो शौक के बावजूद नहीं पढ़ रहा, पढ़ाओ उसको आप। ऐसा क्यों नहीं? आप बोले सख्ती है बहुत, अच्छा एक्स्ट्रा क्लास सख्ती नहीं है? हमाल बना के उसको स्कूल भेज रहे सख्ती नहीं है? 6-6, 8-8 घंटे उसको पढ़ने लगा रहे सख्ती नहीं है? थक के आ रहा है फिर भी उसको वापस से आप इम्तिहान की तैयारी करवा रहे हैं और एक्स्ट्रा क्लास के लिए भेज रहे हैं, ये सख्ती नहीं है? आदमी दीन के मामले में सख्ती को भूल जाता है, दुनिया के मामले में सारी दुनिया भर की सख्ती करता है। पढ़ाइए उसको, किताब आपने दी पढ़ो इसको, याद करो इसको, सुनाओ इसको, प्यार मोहब्बत से पढ़ाइए। अगर नहीं करता है, लापरवाही करता है, सख्ती भी कीजिए आप, इसलिए कि इल्म के बगैर उसकी निजात ही नहीं है, इल्म के बगैर उसकी निजात नहीं है। तो आपको तरगीब दिलाने आना चाहिए उसको, शौक दिलाने आना चाहिए उसको। आप पिछले दर्स में देख चुके हैं, फिर भी अगर नहीं करता है आप उसको कहिए बाहर नहीं जा सकते तुम, ये नहीं देंगे, खाना नहीं मिलेगा, पढ़ो ये हदीस याद करो, ये आयत याद करो, खाना नहीं मिलेगा वरना। ऐसा होना चाहिए। इकरिमा कहते हैं अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु मेरे पांव में बेड़ी डाल के मुझको कुरान और हदीस सिखाते थे, बांधते थे मेरा पांव और पढ़ाते थे मुझको। हाँ तो ये बच्चों के ऊपर थोड़ी बहुत तो सख्ती होना चाहिए, एकदम बिल्कुल नहीं। मॉडर्न बच्चे फिर आपको क्या बनाएंगे? आपको पुराना बना देंगे वो लोग, कचरे के डिब्बे में डालेंगे अगर मॉडर्न पूरे बन गए तो। उनको दीनदार बनाइए। नंबर 24, दीन दूसरों को दी, इसलिए यहां पर इल्म की अहमियत। एक दो, उलमा की अहमियत। बच्चों के दिलों में क्रिकेट हाँ खेलने वाले उनकी अजमत, फिल्म स्टार की अजमत, पॉलिटिशियंस की अजमत, اور آس پاس کے جو لوگ ہیں ان کی عظمت، علماء کی عظمت. بعض اوقات گھروں میں ماں باپ علماء کے بارے میں اتنا برا بولتے ہیں کہ بچوں کے دلوں سے نہ صرف علماء کی بلکہ علم بلکہ دین کی بھی عظمت نکل جاتی ہے. عالم لوگ بکواس لوگ آج کل ایک دم پان کھاتے ہیں، پڑھنا انگلش آتا نہیں ہے، بات کرنے آتی نہیں، تمیز سے بات نہیں کرتے ہیں، یوں نہیں وہ نہیں. سارے علماء ایسے ہیں اور ٹیچر کیسے ہیں؟ ٹیچر خراب نہیں ہیں، ٹیچروں میں برائیاں نہیں ہوتی ہیں، تاجروں میں برائیاں نہیں ہوتی ہیں، سیاست دانوں میں نہیں ہوتی ہیں، کرکٹ سٹار کے اور جتنے بھی اتنے لوگ ہیں فلم سٹار ہیں ان کے اندر برائیاں نہیں ہیں. برائی کے علاوہ کیا ہے؟ بے حیائی کے ساتھ فلموں کے پردوں پہ ناچنے گانے والے، یہ آپ کے نزدیک بڑے ہیں؟ ان کے آٹوگراف آپ لینے کا شوق رکھتے ہو؟ آپ سوچیں، علماء کی برائی بچوں کے سامنے نہ کی جائے. ٹھیک ہے اچھے علماء بھی ہیں برے بھی ہیں، ٹھیک ہے آپ مانتے ہیں مانیے علماء برے زیادہ ہیں تو اچھے کم ہیں، کم سے کم علماء کا مقام تو مت گرائیے. بچوں کے دلوں میں نہیں، علماء اچھے ہوتے ہیں، علماء سے جڑے رہنا چاہیے. ہاں بیٹا برے علماء بھی ہوتے ہیں، لیکن کون سا میدان ایسا ہے جس میں برے لوگ نہیں ہیں؟ برے ڈاکٹر ہیں، برے وکیل ہیں، برے انجینئر ہیں، برے ٹیچر ہیں، برے سب ہیں، برے ماں باپ بھی ہیں. تو کیا آپ بھی برے ہو گئے ہیں؟ آپ سوچیں علماء کی عظمت دل میں ڈالیے ان کے. بیٹا کچھ بھی مسئلہ آئے نا علماء سے پوچھنا چاہیے، اپنی عقل سے کچھ بھی نہیں کرنا چاہیے. علماء گھر پہ آئیں ادب کرنا چاہیے، علماء کے پاس جائیں ادب سے بات کرنا چاہیے. تو علماء کی عظمت دلوں میں ڈالیں بچوں کی، دین کی عظمت آئے گی. صاحب دین کی عظمت دین کی عظمت لاتی ہے، یاد رکھیے. تو نمبر 24، دوسروں کو دین کی دعوت دینے کی کیا فضیلت ہے؟ دوسروں کو دین کی دعوت دینا سب سے اچھی بات ہے. جو شخص دوسروں کو بھلائی کی طرف دعوت دیتا ہے اسے عمل کرنے والوں ہی کی طرح ثواب ملتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اور اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے، بات میں اس سے بہتر کون ہو سکتا ہے جو نمبر 1 اللہ کی طرف بلائے، 2 نیک عمل خود بھی کرے، 3 اور کہ میں عام مسلمانوں میں سے ہوں، میں یونیک ہوں، اسپیشل ہوں، میں ہوں، تم میں نہیں ہو، بلکہ میں کیا ہوں، میں بھی ایک مسلمان جیسے دوسرے ویسے میں بھی. اس سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے؟ کلام آدمی دنیا میں کتنا کرتا ہے، ادھر ادھر کی باتیں، سارے کلاموں میں سب سے بہتر وہ کلام ہے جس میں بندہ خود اللہ سے جڑتا ہے یا دوسروں کو اللہ سے جوڑتا ہے. وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے. بندہ خود اللہ کو یاد کرے یا دوسروں کو اللہ یاد دلائے. ہاں دعوت اس اعتبار سے ہے کہ بندہ بندوں کو اللہ سے جوڑے، یا تو خود جڑے یا پھر دوسروں کو جوڑے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ علم کی فضیلت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کو کیوں بیان کیا. اصل وہی ہے، علم کا مقصود بھی ذکر ہے. سارے علم میں اللہ کو یاد نہیں رکھا تو فائدہ کیا؟ علم کا اصل مقصد تو اللہ کو یاد کرنا ہے، اللہ کے حکموں کو جاننا ہے، اللہ کی رضا ہے. اللہ کو بھولنا عبادات کو بھی تو برباد کرتا ہے. منافقین کی نماز کے بارے میں کیا کہا؟ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، وہ اللہ کو یاد نہیں کرتے مگر بہت کم. ذکر سب سے بڑی چیز ہے، مقصود ہے. علم کا مقصد بھی ہے اللہ یاد آئے. تو اللہ یاد دلانا، اللہ سے جوڑنا یہ بہت بڑا کام ہے. یا تو خود جڑے، اسے حدیث میں دیکھیے الدنیا ملعونہ ملعون ما فیہا، دنیا ملعون ہے، اس میں جو کچھ سب لعنت کے حقدار ہیں. الا ذکر اللہ تعالی وما والاہ، سوائے اللہ کی یاد کے، اور وہ چیز جو اس اللہ کی یاد سے قریب ہو، اس یاد کا نتیجہ ہو یا اس یاد کو پیدا کرنے والی ہو. وعالم او متعلم، اور عالم یا طالب علم. تو پہلے ذکر کا بیان کیا، اس کے بعد علم اور علم والوں کا بیان کیا. سوچئے، اصل مقصود ذکر ہے اور علم کے ذریعے سے ذکر پیدا ہوتا ہے. ایسا علم جو اللہ کی یاد پیدا نہ کرے وہ علم نہیں ہے. تو دعوت کیا ہے؟ دعوت ہابی ہے. آج کل دعوت ہابی بنا ہوا ہے، لکھتے ہیں لوگ ہابیز، فٹ بال کھیلنا، واٹس ایپ چیک کرنا، اور گیمز میں موبائل پہ کھیلنا، اور گھومنے پھرنے جانا، اور دین کی دعوت دینا. ہابی ہے، یہ ٹائم پاس کا ذریعہ ہے آپ کا، آپ کو دنیا میں عزت دلانے کا ذریعہ ہے، شوق کی چیز ہے یہ. ہابیز میں آدمی لوگوں کا علاج کرنا لکھتا ہے، میری ہابیز میں یہ بھی ہے، بیماروں کا علاج کرنا ڈاکٹر لکھتا ہے، وہ ذمہ داری ہے، رسپانسبلٹی ہے، وہ شوق نہیں ہے، وہ پاس ٹائم نہیں ہے. وہ یہ نہیں ہے کہ آپ سٹیج پہ لوگوں کے درمیان زینت بنیں، لوگوں کے درمیان مقام حاصل کریں، وہ اپنی شخصیت کو چمکانے کا ذریعہ نہیں ہے. وہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی امانت لوگوں تک پہنچانا اور ٹھنڈا سانس لینا کہ اللہ ادا کر دیا کہ نہیں، کہ اللہ معاف کر دے اگر کچھ کمی ہوئی تو. یہ وہ امانت ادا کرنا ہے، فیشن نہیں. آج دعوت فیشن بن چکا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دلوں سے اللہ کی یاد نکل کر مخلوق کو خوش کرنے کی چاہت بیٹھ گئی ہے. اگر آدمی مثال کے طور پر ایک خطاب کرے یا کسی کو دین کی بات تنہائی میں سمجھائے، اس کے بعد اس کی فکر یہ ہو کہ اس کے دل میں میری عزت بنی کہ نہیں بنی، یا لوگوں نے میرے بیان کو پسند کیا کہ نہیں کیا، اگر یہ دل میں ہے تو یہ دائی نہیں ہے. دائی وہ ہے کہ بیان کے بعد اس کے دل میں، اللہ میں نے کچھ کمی کی ہو تو معاف کر دے، بولنے میں کچھ غلطی ہوئی تو اس کا دل اللہ کی طرف متوجہ ہو کہ اللہ میں نے ذمہ داری سے ادا کی کہ نہیں کی ہے. کیونکہ وہ اللہ کی امانت پہنچا رہا ہے تو اللہ کی طرف اس کا دل لپکنا یہ بتاتا ہے وہ مخلص ہے. مخلوق کے چہرے دیکھ کر بیان اچھا ہوا کہ نہیں ہوا، لوگ کیا فیل کیا کر رہے ہیں، لوگ ہاں لوگوں نے ہاتھ ملایا مصافحہ کہ ماشاءاللہ بہت اچھا بیان رہا تمہارا، ماشاءاللہ بہت اچھا سمجھایا تم نے، میرے کو سمجھ میں آ گیا ایک دم، خوش. اور اگر سب لوگ چپ چاپ دیکھ رہے ہیں تو خوش نہیں، کام تو کیا نا تو نے، کیوں خوش نہیں؟ اس لیے کہ لوگ خوش نہیں، تو لوگوں کی خوشی کے لیے کیا، اس لیے تو بھی خوش نہیں. اگر اللہ کے لیے کرتا تو ذمہ داری ادا کر کے بھی دل میں اطمینان ہوتا کہ چلو میں نے اللہ کے دین کی بات پہنچائی، لوگ مانے نہ مانے مجھ کو میرا ثواب ملے گا. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَ إِلَى اللَّهِ، جو اللہ کی طرف بلائے. لیکن بعض اوقات آدمی اللہ کی طرف الفاظ میں بلاتا ہے، حقیقت میں وہ اپنی طرف لوگوں کو بلاتا ہے، مجھ سے جڑو، دلوں میں میری عظمت بناؤ، میں بہت زبردست. وہ اللہ کی طرف کہاں بلا رہا ہے، وہ تو اللہ کا نام لے کر اپنی طرف بلا رہا ہے، وہ قرآن و حدیث کی باتیں کر کے اپنے آپ کو چمکانے کی کوشش کر رہا ہے، اصل تو وہ اپنے کو نمایاں کر رہا ہے. حالانکہ اس کی ذمہ داری کیا تھی، وربک فکبر، اپنے رب کی بڑائی بیان کر. تو اپنی بڑائی بیان کر رہا ہے، بعض اوقات تو شرم کی بات ہے، بعض اوقات اسٹیج پہ کھڑے ہو کے فلاں تھا، اسی کا آدمی بولے گا، اتنی سفر کیے، انگلینڈ، آسٹریلیا، تھائی لینڈ، جاپان، جکارتا، کہاں کہاں گئے ہیں، اتنی کتابیں لکھے ہیں، اتنا یہ کیے ہیں، اتنا یوں کیے ہیں، اتنے لوگ ان کے ہاتھ مسلمان ہوئے، اتنے لوگ ان کے قریب ہو رہے ہیں. کیا کرنا چاہ رہے آپ، اپنے آپ کو چمکا رہے ہیں؟ آدمی کو چاہیے کہ وہ لوگوں کو اللہ سے جوڑے، یاد رکھیں اس کو. تو ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا، اور اس کے بعد خود بھی نیک عمل کرے، اللہ سے جوڑے اور جڑے. فاذا فرغت فانصب والى ربك فارغب، جب اے نبی آپ فارغ ہو جائیں اپنی دعوتی ذمہ داریوں سے، فانصب تو ڈٹ جائیے، والى ربك فارغب، اور اپنے رب کی طرف راغب ہو جائیے. دیکھیے دنیاوی مشاغل ہوں، یہ دعوتی ذمہ داری ہو، اس سے فراغت کے بعد بندہ کو چاہیے کہ وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو، اللہ سے جڑ جائے. جو اللہ سے لوگوں کو جوڑے اور خود اللہ سے نہ جڑے، اس سے زیادہ بدقسمت کوئی آدمی ہو سکتا ہے؟ جو لوگوں کو اللہ سے جوڑے اور خود نہ جڑے، اس سے بدقسمت کون ہو سکتا ہے؟ لہذا داعی کو چاہیے کہ وہ خود بھی عبادت گزار ہو، وہ خود بھی اللہ سے جوڑنے والا ہو، خود بھی نیک عمل کرے. دوڑو جنت کی طرف، دوڑو دوڑو دوڑو، اور یہ جنت کا دروازہ بند اور یہ باہر. اس سے بدقسمت کون ہو سکتا ہے کہ جو لوگوں کو جنت کی طرف دوڑائیں اور خود جنت کی طرف نہ بڑھے، رینگے بھی نہیں، چلے بھی نہیں. وعمل صالحا، نیک عمل کرے. وقال اننی من المسلمین، اور یہ نہ کہے کہ میں اسپیشل ہوں، مسٹر اسپیشل نہیں، مس اسپیشل، مسز اسپیشل نہیں، بلکہ میں عام مسلمانوں میں سے ہوں. میرا کیا کمال ہے؟ میرے اندر کوئی بات نہیں ہے، اللہ کے دین کی خدمت کر رہا ہوں. اور کیا ہے؟ مزاج، عمومیت جس کو آپ کہتے ہیں. من المسلمین، تبعیض کا صیغہ یہاں پر استعمال کیا، میں بعض مسلمانوں میں سے میں بھی ایک ہوں، آئی ایم ون آف دیم. یہ نہیں کہ میں آئی ایم سم ون سم تھنگ اسپیشل، میں کوئی خاص شخصیت ہوں. یہ خصوصیت بربادی ہے. عمومیت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وقت نہیں ہے، ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آدمی پوچھا مجلس میں بیٹھے، تم میں سے محمد کون ہے؟ صاحب نے کہا وہ جو سفید کپڑے پہنے ہوئے نا، وہ ہے. آپ دیکھیے، یہ نہیں تخت پہ بیٹھے ہیں صاحب لوگ نیچے سر جھکائے بیٹھے ہیں، نہیں، لوگوں کے درمیان ہے. آدمی باہر سے آنے والے کو پوچھنا پڑ رہا ہے تم میں سے محمد کون ہے، یہ وہ فرق نہیں کر پا رہا ہے. اتنی عمومیت، اتنی سادگی انسان میں ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ ایک انسان اپنے آپ کے لیے علیحدہ مقام بنائے. وقال اننی من المسلمین، اور کہے کہ میں بھی مسلمانوں میں سے ہوں. مزید یہ کہ میں بھی فرما برداری میرے اوپر بھی ہے، یہ نہیں تم لوگ عمل کرو، میرے باتیں دیکھو، میرے عمل مت دیکھو. اچھا، تجھ کو بھی فرما بردار بننا پڑے گا. وقال اننی من المسلمین، میں بھی فرما برداروں میں سے ایک ہوں، یعنی مجھ کے میرے لیے بھی کیا ہے، اللہ کا حکم پورا کرنا ضروری ہے. مزید وقال اننی من المسلمین، اپنے اسلام میں شرم محسوس نہ کرے، بلکہ ڈٹ کے کہے ہاں میں مسلم ہوں، میں مسلمان ہوں. دعوت دینے والا انسان اپنے اسلام کو چھپانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے منہج کو، اپنے عقیدے کو چھپانے کی ضرورت نہیں ہے، صاف بتائے، اس میں شرم محسوس نہ کرے. آج ایسا دور آ گیا ہے کہ جو لوگ زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں تو ماحول میں اسلام اتنا بدنام ہو رہا ہے کہ اپنے اسلام کا اظہار کرنے کو بھی آدمی ڈرتا ہے. کئی لوگ داڑیاں کاٹ لیتے ہیں، کئی خواتین برقع چھوڑ دیتی ہیں. کیوں؟ پڑھی لکھی سوسائٹی میں ہیں. نہیں، آپ اپنے اسلام کا تشخص برقرار رکھیں. ہمارا ہاں ہاں مسلمان ہیں، ہاں ہیں، تو کیا اسلام جرم ہے، غلط ہے؟ اسلام سب سے بہترین جینے کا طریقہ ہے، سب سے بہترین طریقہ جینے کا. اسلام سے بہتر کچھ نہیں ہے، یقین ہونا چاہیے. وقال اننی من المسلمین، ڈٹ کے بولے ہاں میں مسلمان ہوں. اسلام کوئی عیب نہیں ہے، وہ خوبی ہے. تو یہ چیز بچوں کو سمجھائی جائے، دعوت. 25 ہدایت کون دیتا ہے؟ آج میں سمجھ رہا ہوں، اس کو مکمل کر لیتے ہیں. ہدایت کون دیتا ہے؟ ہدایت صرف اللہ دیتا ہے، اللہ کے سوا کوئی ہدایت نہیں دے سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے فرمایا، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین. اے نبی، آپ ہدایت نہیں دے سکتے جسے آپ پسند کریں اس کو، بلکہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. وہو اعلم بالمہتدین، اور اس کو خوب معلوم ہے کون ہیں جن کو ہدایت دینی چاہیے، کون ہدایت یافتہ ہیں یا کون ہدایت کے لائق ہیں، سب کو اللہ جانتا ہے. ہدایت کی دو قسمیں، ایک ہے ارشاد اور دوسرے ہے توفیق. ارشاد کیا ہے؟ راستہ بتانا، ادھر سے جاؤ، سیدھا جاؤ، یہ بتانا، یہ ہر کوئی کر سکتا ہے، انبیاء یہی کرتے ہیں، دعات علماء یہی کرتے ہیں۔ توفیق کیا ہے؟ راستہ چلانا، دل میں بات کا اتارنا، یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں کرتا ہے۔ ایک انسان کا دل ہدایت پر جم جائے، قبولیت اس کے دل میں پیدا ہو جائے اور وہ اپنے دین پر باقی رہے، یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ تو یہ جو چیز ہے یہ توفیق ہے، یعنی یہ بتایا گیا کہ تم لوگوں کے دلوں میں ایمان کو داخل کر دو، انہیں ہدایت دے دو، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ جس کو چاہے گا، جس کے دل میں یہ بات ہوگی کہ وہ ہدایت کی طرف متوجہ ہو، طالب ہو، اللہ اس کو ہدایت دے گا۔ ہاں، رہنمائی ہر انسان کر سکتا ہے۔ تو یہاں پر بتایا گیا کہ ہدایت دینے والا اللہ ہے۔ بعض لوگوں نے قصے گھڑ رکھے ہیں، فلانا کتا بزرگ کے ساتھ بیٹھا کرتا تھا، وہ بھی ولی بن گیا۔ ہاں، کیا ہے یہ؟ فلانے ولی نے فلانے شخص پر نگاہ ڈالی، اس کو ہدایت مل گئی۔ فلانے ولی نے اس کا ہاتھ پکڑا، اس کو گلے لگایا، وہ ایک دم سدھر گیا، اس کی زندگی بدل گئی، اس کے دل میں انہوں نے نور ڈال دی۔ سب بکواس باتیں ہیں۔ صحیح بات یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی ہدایت نہیں دے سکتا ہے۔ ہاں، نصیحت کوئی بھی کر سکتا ہے، اللہ کی توفیق سے اس کی نصیحت کا نتیجہ نکلتا ہے۔ تو یہ بات یہاں سمجھانا ضروری ہے کہ ہدایت دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اس لیے ہدایت کس سے مانگنا چاہیے؟ اللہ سے۔ مزید اس میں ایک دوسرا پہلو بھی سمجھانا ہے، وہ یہ کہ ہم اگر کسی کو دین سمجھائیں اور وہ مان لے، ضروری نہیں ہے۔ ہدایت دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ دعوت جب ہم دے رہے ہیں، دعوت کی بات جب آ رہی ہے، تو ہدایت کون دے گا؟ اللہ۔ ہمارا کام دعوت دینا ہے، ہدایت دینا نہیں۔ میں نے بہت سمجھایا، نہیں مان رہے ہیں، اچھی بات ہے، بولتے رہو، اللہ تعالیٰ جب ہدایت دے گا، ہدایت ملے گی۔ تمہارا کام بتانا ہے، تمہارا کام لوگوں کے دلوں میں ہدایت ڈالنا نہیں ہے، وہ اللہ کرے گا۔ تو یہاں پر یہ سمجھانا ہے کہ ہدایت، اے نبی آپ جسے چاہیں ہدایت دے دیں، نہیں، اللہ جسے چاہے گا ہدایت دے گا۔ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے اور وہ خوب جانتا ہے کون ہدایت کے لائق ہے۔ تو ہدایت ملتی کس کو ہے؟ ہدایت کس کو ملتی ہے؟ ہدایت اس کو ملتی ہے جو ہدایت کی طلب رکھتا ہو اور جس کے دل میں حق بات ماننے کا جذبہ ہو، جس کے دل میں تلاش ہو اور وہ حق کو قبول کرنے کا جذبہ رکھتا ہو، ایسے آدمی کو ہدایت ملتی ہے۔ یہ دو چیزیں آدمی اپنے اندر اگر پیدا کر لیں تو ہدایت ملتی ہے۔ ایک، اس کے دل میں طلب ہونا چاہیے۔ جانے دو کون دیکھتا ہے، کون سنتا ہے، چھوڑو بھی، نہیں سننا ہے مجھ کو، تو یہ ایسا آدمی ہدایت نہیں پاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اعراض کر رہا ہے، وہ اعراض کر رہا ہے، وہ اوائڈ کر رہا ہے، اس کو ہدایت نہیں ملتی ہے۔ جو ہدایت کو بے قیمت سمجھے، اس کو ہدایت کیوں ملے؟ دو، سنتا ہے لیکن اس کی خواہش کے خلاف ہونے کی وجہ سے یا عقل کے خلاف ہونے کی وجہ سے ماننے کا جذبہ نہیں ہے، تو یہ آدمی کیا ہے؟ انکار کرتا ہے۔ تو دو چیزیں ہوتی ہیں، یا تو اعراض ہوتا ہے یا پھر انکار، یا تو اوائڈ کرے گا یا پھر انکار، سنے گا ہی نہیں، سنے گا تو مانے گا نہیں، تو ایسے انسان کو ہدایت نہیں ملتی ہے۔ ہدایت کس کو ملتی ہے؟ جس میں طلب ہو اور جو حق کو قبول کرنے کا جذبہ رکھتا ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قل ان اللہ یضل من یشاء، اے نبی آپ کہیے، اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے۔ تو جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے میں آدمی گھبرائے گا، پھر کسی کو بھی گمراہ کر دے گا۔ ہاں، لیکن آگے کی بات کیا ہے؟ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، اور جو اللہ کی طرف پلٹتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دیتا ہے۔ تو اس میں سے یہ لوگ کٹ ہو گئے، جو اللہ کی طرف نہیں پلٹتا ہے گمراہ ہو جاتا ہے، جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اللہ اس کو ضرور ہدایت دیتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہدایت پانے کے لیے اندر طلب ہونا چاہیے۔ اگر طلب اندر ہے، حق کی طرف یہ بڑھتا ہے، انابا لوٹنا، اپنے غلط کو چھوڑ کر صحیح کی طرف لوٹنے کا جذبہ اگر اس میں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیتا ہے۔ لوٹنے کا مزاج، لوٹنے کا مزاج ہو، واپس آنے کا مزاج ہو، نہیں میں جہاں جا رہا ہوں وہی جاؤں گا، نہیں، ہدایت نہیں ملے گی. لیکن میں واپس آنے کے لیے تیار ہوں، مجھے اگر معلوم ہو جائے صحیح کیا ہے، تو ایسے انسان کو ہدایت ملتی ہے جس میں واپس آنے کا مزاج ہو، واپس آنے کا مزاج ہو. نمبر 27، کیا مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہے؟ ہاں، مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہے، لیکن یہاں نہیں، آخرت میں. ہاں، پھر دادا جان کیوں نہیں آتے بولے گا آدمی، نانا جان کیوں نہیں آتے. مرنے کے بعد زندگی ہے، لیکن کب؟ آخرت میں، قیامت کے دن. اسی لیے اللہ نے کیا فرمایا، ثم انکم بعد ذلك لمیتون، پھر اس کے بعد ایک دن تم سب کو موت آئے گی. ایک نہ ایک دن ہر ایک مرے گا آگے پیچھے، اور سارے کے سارے مر جائیں گے بچے ہوئے قیامت کے دن. ثم انکم بعد ذلك لمیتون، تم سب کے سب مرنے والے ہو. ثم انکم یوم القیامۃ تبعثون، کب واپس زندہ ہوں گے؟ آج کل پرسوں؟ نہیں. ثم انکم یوم القیامۃ تبعثون، پھر اس کے بعد قیامت کے دن تم سب دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے. تو قیامت کا دن ایک ہے جو آنے والا ہے، اور اس دن دوبارہ زندگی ہے، واپس زندہ ہونے والے. کیسے واپس زندہ ہوں گے؟ اسی جسم میں ہوں گے، دوسرا نہیں، یہی جسم ہوگا، اور اسی جسم میں دوبارہ زندہ کیے جائیں گے. زمین میں سے پورے جو بھی مٹ چکا ہے انسان، زمین واپس دے دے گی اس جسم کو. قد علمنا ما تنقص الارض منهم، اللہ نے کہا ہم جانتے زمین ان میں سے کیا کم کرتی ہے. تو یہی جسم ہوگا، اور اسی کا انکار مشرکین کرتے تھے، اسی جسم کے ساتھ واپس لوٹنا، یہ وہ کہتے تھے ہو نہیں سکتا، جب زمین کھا لے گی تو کیسے ہوگا. اللہ نے کہا ہم جانتے زمین اس میں سے کیا کم کرتی ہے، اگر نیا جسم دینا ہوتا تو اللہ وہ بات بتاتا، یہاں یہ بتایا یہی جسم ہے. ہاں جنت میں الگ ہوگا، لیکن قیامت کے دن اسی جسم کے اندر انسان اٹھایا جائے گا، حتیٰ کہ شہید ہوگا تو اس کے جسم سے جیسے خون دنیا میں بہ رہا تھا ویسے بہ رہا ہوگا. تو یہ قیامت کے، اسی لیے شہید کو ویسے ہی دفنایا جاتا ہے اسی لباس میں، تاکہ قیامت کے دن اٹھے تو ویسے ہی، اور اسی طرح سے حاجی جو ہوتا ہے اس کو ویسے ہی احرام ہی کی حالت میں دفن کیا جائے گا اس کو. تو یہاں پر قرآن میں اللہ نے فرمایا قیامت کا دن آئے گا، تم اس سے پہلے مرنے والے ہو، اور پھر قیامت کے دن دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے. یہ سورہ المؤمنون کی آیت نمبر 15-16 ہے. تو اسے یہ بات معلوم ہوئی کہ دوبارہ زندگی ہے. میں سمجھتا ہوں اتنا آج کے لیے کافی ہے، انشاءاللہ اگلے درس میں ہم مزید باتیں دیکھیں گے کہ اس میں ایک مسئلہ دوبارہ زندگی کا امکان ہے جس کو سمجھانے میں وقت لگے گا. تو کیا واقعی وہ دوبارہ زندگی ہے، کیسے واپس زندہ ہوں گے، ہو سکتا کیا، اس کو سمجھنا چاہیے. انشاءاللہ اگلے درس میں ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.